خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمد لله عز وجل، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ پچھلے درس میں مدینہ منورہ کے حوالے سے، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی تھی۔ ابھی اس فصل میں بھی آپ اسی موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں اور آخر میں بیان فرمائیں گے کہ ہم نے اس کو مزید فائدے کے لیے اور الگ سے خوبصورت نکات کی وجہ سے دوبارہ ذکر کیا ہے، ورنہ یہ باتیں پچھلی فصل کے ساتھ شامل ہونے چاہیے تھیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی فضیلت، مدینہ منورہ کی فضیلت، مکہ مکرمہ کی فضیلت، مختلف جملوں میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 کو ذکر فرمایا، جس میں مسجد درار کے مقابل، جو مسجد تھی یعنی مسجد درار جس کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، مسجد درار تو وہ تھی کہ جو منافقین نے بنائی، مسلمانوں کے خلاف بنائی، اور یہ بنائی تھی مسجد کے خلاف انہوں نے۔ اب وہ کون سی مسجد ہے کہ جس کے خلاف مسجد درار بنائی گئی، اور وہ کون سی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے، لائق ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، اس میں عبادت فرمائیں۔ اس مسجد کے حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے، کہ وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور اس کے مقابلے میں مسجد درار بنائی گئی تھی، تو مسلم شریف کے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا اس مسجد کے بارے میں کہ ایو مسجد ہوا، مسجد کون سی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسجدی ہذا، کہ میری یہ والی مسجد یہ ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ جبکہ ایک قول علماء کا یہ ہے اس حوالے سے کہ جس مسجد کے مقابل مسجد درار بنائی گئی تھی، اور وہ مسجد کے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ فرماتے ہیں فصل فیما یلزم من دخل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الادب سوا ما قدمناه وفضله وفضل الصلاة فیہ وفی مسجد مکہ و ذکر قبره و منبره وفضل سکن المدینہ و مکہ۔ قال اللہ تعالی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای مسجد ہوا، قال هو مسجدی هذا وهو قول ابن المسیب وزید ابن ثابت وابن عمر ومالک ابن انس وغیرہم وعن ابن عباس انہ مسجد قباء۔ تو مسجد قباء ہو یا مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہو، دونوں کی اس سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی تعریف فرمائی ہے اور دونوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے. اگلی حدیث مبارکہ مشہور حدیث پاک ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین مسجدوں کے علاوہ دیگر مسجدوں کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا. فرمایا کہ تین مسجدوں کی طرف ہی کجاوے کسے جائیں گے, تین مسجدوں کی طرف ہی سفر اختیار کیا جائے گا. لیکن اس سے مراد باقاعدہ عبادت کی نیت سے کسی مسجد میں نماز کے لیے جانا مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی دوسری مسجد کی طرف آپ سفر ہی اختیار نہیں کر سکتے یا کسی بھی نیک کام کے لیے آپ سفر اختیار نہیں کر سکتے, مزار پر نہیں جا سکتے, یا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے نہ جا سکیں. جیسا کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا, یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی مسجد کی طرف تجاوے نہ کسے جائیں, کسی مسجد کی طرف نہ جایا جائے سوائے تین مسجدوں کے علاوہ. تو اس سے مراد جو ہے وہ خاص ایک تو مساجد ہیں, اور وہ مساجد کی جس میں باقاعدہ عبادت کی نیت سے سفر کیا جائے کہ یہاں جا کے ہم عبادت کریں, یہاں جا کے ہم نماز پڑھیں, یوں اس سے منع کیا گیا. ورنہ مساجد کی طرف سفر کرنا خود احادیث طیبہ سے ثابت, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے ہفتے کو سو, اور اس کے علاوہ دیگر مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے بشارت دینا کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے آتے ہیں, ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر عمل ہونا کہ مختلف مقامات پر علماء کی زیارت کے لیے جانا, ان سے علم حاصل کرنا, بزرگوں کی زیارت کے لیے جانا, ان سے فیض حاصل کرنا, یہ از ابتدا سے مسلمانوں کا معمول چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال, اول تو اس میں مساجد ہیں, جیسا کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے جس میں مسجد کا تذکرہ ہے کہ تین مسجدوں کسی مسجد کی طرف سفر اختیار نہیں کیا جائے گا سوائے ان تینوں کے, اور وہ بھی اس سے مراد کیا ہے کہ خاص اس میں عبادت کو اہم سمجھتے ہوئے سفر اختیار کرنا. ایک تو اس میں مسجد قباء بھی شامل ہے الگ سے تین مسجدوں کے علاوہ, دوسری بات یہ ان مسجدوں کے علاوہ جتنی بھی مسجدیں ہیں چونکہ ان میں عبادت برابر ہے, ان میں عبادت برابر ہے, آپ کوئی بھی نماز اس کے اندر ادا کریں, عصر کی نماز چاہے آپ فیضان مدینہ کی مسجد میں ادا کریں یا آپ برابر والی مسجد کے اندر ادا کریں, ثواب آپ کو برابر ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ فیضان مدینہ کی مسجد کے اندر آپ نے نماز ادا کی تو آپ کو ہزار نمازوں کا ثواب مل رہا ہو اور برابر والی مسجد کے اندر ایک ہی سب نماز کا ثواب مل رہا ہو. تو چونکہ یہ برابر ہے, لیکن مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصا یہ وہ مساجد ہیں کہ جن میں نماز پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا, تو اس لیے ان تینوں کی طرف تو سفر اختیار کرنے کی اجازت دی گئی, باقی تمام مساجد چونکہ برابر تھیں تو اس لیے فرمایا اور کسی مسجد کی طرف کجاوے نہیں کسے جائیں گے, سفر اختیار نہیں کیا جائے گا. تو پہلی چیز تو یہ ذہن نشین رہے کہ اس سے خاص مراد مساجد ہیں, اور مساجد میں بھی مقصود کیا ہے کہ عبادت کو اس میں زیادہ فضیلت والا سمجھنا, اس میں اس نیت سے جانا کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا اجر اس مسجد کے مقابلے میں زیادہ ہوگا, اس نیت سے یہ ممنوع ہوگا. ورنہ اگر کوئی ویسے ہی کسی اور وجہ سے مسجد میں جاتا ہے, سال کے طور پر فقہ اکرام نے لکھا کہ استاد کی مسجد ہے تو اس میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا, وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ استاد کی مسجد میں جب جا کے نماز پڑھے گا تو وہاں استاد کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کو علم کی باتیں ملیں گی, تو اب وہ اس نیت سے وہاں نہیں جا رہا کہ اس مسجد کے مقابلے میں وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ, بلکہ ایک خارجی فائدہ اسے اور حاصل ہو رہا ہے, اس لیے وہاں پہ جا کے وہ نماز ادا کرنا اس کے لیے افضل قرار پا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا معنی سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. ارشاد فرماتے ہیں قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حدثنا ہشام بن احمد الفقیہ بقراءتی علیہ قال حدثنا الحسین بن محمد الحافظ قال حدثنا ابو عمر النمري قال حدثنا ابو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو بكر بن داستا قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى وقد تقدمت الاثار في الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد یعنی پچھلے سبق کے اندر ہم پچھلے درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسجد کے اندر مطلقاً داخل ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو اس طرح پڑھتے اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. یہ دعا بھی حضور علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھا کرتے تھے. مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. اولا اس کا قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی ادب بیان کرتے ہیں کہ اس میں آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو شخصوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ آواز بلند ہو رہی تھی ان کی, تو ان کو بلوایا اور ان کو بلوا کر ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, فلاں قبیلے کے فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بستی سے تعلق رکھتے یعنی مکہ مدینے سے تعلق رکھنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آواز بلند کر رہے ہو, اگر تو یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا, لیکن چونکہ باہر سے آئے ہو, باہر سے آنے والا عمومی طور پر ادب جانتا نہیں ہے, اس لیے تمہیں کچھ کہا نہیں جا رہا, سزا نہیں دی جا رہی. اگر یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں سزا ملتی. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں آواز کو بلند نہیں کیا جاتا. ایک تو خاص مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ادب یہ بیان کیا کہ وہاں پر آواز کو بلند کرنا جائز نہیں, اس کی اجازت نہیں. لیکن آگے چل کر قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں فقہاء کرام کے حوالے سے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے ساتھ خاص نہیں, کہ صرف مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آواز بلند کرنا ممنوع ہو, وہاں پر اس کی اجازت نہ ہو, بلکہ یہ حکم ہر مسجد کو عام ہے. ہر مسجد کو عام ہے کہ ہر مسجد کے اندر آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا, آواز کو آہستہ ہی رکھا جائے گا. اچھا, پھر مزید اس حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں قاضی اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ مسجد کے اندر جو ذکر ہے, ذکر کرنا بلند آواز سے, تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو. نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو, بہت زیادہ بلند آواز سے ذکر کرنا, حتیٰ کہ تلبیہ پڑھنا, اس کی بھی اجازت نہیں کہ جس سے نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو. فرماتے ہیں کہ صرف دو مسجدیں ہیں جن کی تخصیص ہے کہ وہاں بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا, یعنی جتنی ہی بلند آواز ہوتی ہے کی جائے گی, اس کے علاوہ کے اندر ایسی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی کی نماز کے اندر خلل ڈالے. وہ دو مسجدیں کون سی ہیں؟ مسجد حرام اور مسجد مینا. مسجد حرام اور مسجد مینا یعنی مسجد خیف, کہ ان مقامات پر بلند آواز سے تلبیہ مسلسل پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں معمول ہی یہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد حرام کے اندر کعبۃ اللہ المشرفہ ہے, وہاں پر تو لوگ آتے ہیں, طواف کرتے ہیں, تلبیہ پڑھتے رہتے ہیں, تو وہاں آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں. باقی اس کے علاوہ کسی اور مقام پر ایسی آواز بلند نہیں کی جائے گی. فرماتے ہیں وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وقال مالك رحمه الله تعالى سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال ممن أنت؟ قال رجل من ثقيف. قال لو كنت من هاتين القريتين لأدبتك إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. قال محمد بن مسلمة لا ينبغي لأحد أن يأتى من المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى وأن ينزه عما يكره. قال القاضي حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم. قال القاضي إسماعيل وقال محمد بن مسلمة ويكره في مسجد الرسول الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت. قد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجد منى. آگے بہت خوبصورت گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ، میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے سے ہزار درجے بہتر ہے. فیما سواہ الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، مسجد حرام کے علاوہ تمام مساجد میں نماز پڑھنا، مسجد حرام کے علاوہ جتنی بھی مساجد ہیں ان میں نماز پڑھنے سے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا ایک ہزار گنا افضل ہے. تو مسجد حرام سے کیا ہوگا؟ اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے. اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ بعض علماء کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، جبکہ بعض کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے. اب جو مدینہ منورہ کو افضل مانتے ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیگر مساجد میں نماز ادا کرنے سے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ ہزار گنا افضل ہے، اور مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا یہ 900 گنا افضل ہے، 900 گنا افضل ہے. وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مبارکہ یوں مروی ہے کہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے. مسجد حرام میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے. تو اب مسجد حرام میں دوسری مسجدوں کے مقابلے میں نماز پڑھنا کتنا افضل ہوا؟ 100 گنا، اور مسجد نبوی میں 1000 گنا. لہذا وہ استدلال کر کے کہتے ہیں کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں تو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا افضل ہوا، یہاں سے آپ 100 گنا ہٹا دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ مسجد حرام کے مقابلے میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ 900 گنا افضل ہو جائے گا. یہ ایک علماء کی جماعت کا قول ہے، اس بنیاد پر کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے مقابلے میں افضل ہے، تو پھر وہ اس کو فضیلت دیتے ہیں. یہ ایک قول ہو گیا. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ مسجد حرام کا یہاں پر استثناء ہے، اور یہی معروف ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا میری اس مسجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 100 گنا افضل ہے. میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے مقابلے میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 100 گنا افضل ہے. تو اب جب نتیجہ نکالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے کے اندر مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا 1000 گنا افضل, اور مسجد نبوی سے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 100 گنا افضل. نتیجہ نکالیں گے تو یہ نکلے گا کہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا 1,00,000 گنا افضل ہو جائے گا. مسجد نبوی سے مسجد حرام میں نماز پڑھنا 100 گنا افضل ہوا, اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں کے مقابلے میں 1,000 گنا, تو 100 کو 1,000 سے ضرب دیں گے تو 1,00,000 ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ دیگر مساجد کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا افضل ہے, اور یہ احادیث کے اندر صراحت بھی اس کی آئی ہے. تو بہرحال دو طرح کے یہاں پر علماء کے اقوال ہیں. بعض اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنا یہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا یہ مسجد نبوی کے مقابلے میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں, وقال ابو ہریرہ عنہ علیہ السلام, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام, کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1,000 گنا افضل ہے سوائے مسجد حرام کے. قال القاضی ابو الفضل, اختلف الناس فی معنی هذا الاستثناء على اختلافهم فی المفاضلة بین مکہ والمدینہ, فذهب مالک فی روایت اشہب عنہ, وقال ابن نافع وصاحبه وجماعة اصحابه الى ان معنی الحدیث ان الصلاة فی مسجد الرسول افضل من الصلاة فی سائر المساجد بالف صلاة الا المسجد الحرام, فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف, واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة فيما سواه, فتأتي فضيلة مسجد الرسول ب900 وعلى غيره ب1000, وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر أهل المدينة, وذهب أهل الكوفة ومكة إلى تفضيل مكة وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك, وحكى الساجي عن الشافعي وحمل الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل, واحتجوا بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وفيه, والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا 100 صلاة, وروى قتادة مثله, فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد 100,000. اب یہ بات تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دی کہ بعض علماء کے نزدیک مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے, اور بعض کے نزدیک مدینہ منورہ کا مکرمہ سے افضل ہے, لیکن ایسا اپنے اطلاق پر نہیں ہے, اپنے اطلاق پر نہیں ہے کہ مطلقاً ایسا معاملہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی ہر جگہ کا ہو. یہاں تفصیل ہے کہ اس میں تو اختلاف ہے کہ شہر کے مقابلے میں شہر آئے گا تو اختلاف, لیکن کعبۃ اللہ المشرفہ, خود کعبۃ اللہ جو ہے یہ پورے مدینہ منورہ سے افضل ہے, اس میں اتفاق ہے کہ جو خاص کعبۃ اللہ کی جگہ ہے یہ شہر مدینہ سے افضل ہے. لیکن شہر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے وہ زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے, اور اس میں کعبۃ اللہ المشرفہ بھی شامل ہے. یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ ولا خلافا, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور تمام زمین کے تمام حصوں سے افضل ہے, اور اس کی شرح میں یہ بیان فرمایا کہ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی افضل ہے، عرش باری تعالیٰ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور افضل ہے، کیونکہ عرش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملک ہے، وہی اس کا مالک و خالق ہے. لیکن اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس یہ مس ہو رہا ہے، تو اس لیے اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اس طرف ذہن جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے یہ بات تو بیان کر دی کہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ کیا افضل ہے، لیکن اس وہم کو دور کر دیا کہ یہ شہر کے مقابلے میں شہر کا اختلاف تو ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور یہ تمام کے تمام مکے سے افضل ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے بھی افضل ہے. دوسری بات یہاں پہ جو گفتگو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ کیا یہ جو فضیلتیں بیان ہوئی مسجد حرام اور مسجد نبوی کی یا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی، یہ نماز فرض کے ساتھ خاص ہے، صرف فرض نماز کے ساتھ خاص ہے، یا اور نمازوں کی بھی فضیلت یہی ہے؟ تو اس میں بھی علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے ساتھ ہے، لیکن کثیر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف فرض نمازوں کا معاملہ نہیں بلکہ نوافل کا بھی معاملہ ہے. پھر اس کے بعد ایک گفتگو یہ فرمائی کہ صرف یہ نمازوں کا معاملہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فضیلت صرف نمازوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دیگر چیزیں، دیگر جو عبادتیں ہیں وہ بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر فضیلت رکھتی ہیں. جمعہ مکہ مکرمہ میں ادا کرنا یہ دوسرے مقامات پر جمعہ ادا کرنے سے افضل ہے، رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں ہونا یہ دوسرے مقامات پر رمضان گزارنے سے افضل ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو امام طبرانی نے بلال بن حارث کے طریق سے روایت کی مرفوعاً، وہ یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا، بعض نے اس کو ضعیف کہا. وہ الفاظ یہ ہیں کہ رمضان بالمدینۃ افضل من الف رمضان فیما سواها وجمعۃ فی المدینۃ خیر من الف جمعۃ فیما سواها من البلدان، یعنی مدینہ منورہ کے اندر ایک رمضان ادا کرنا یہ دیگر مقامات پر ہزار رمضان سے افضل ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک جمعہ ادا کرنا یہ دیگر مقامات پر ہزار جمعے ادا کرنے سے افضل ہے. یہ مدینہ منورہ کی فضیلت بیان ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ حکم صرف اور صرف نماز فرض کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر عبادتیں بھی ان مقامات پر افضل ہیں. فرماتے ہیں ولا خلاف ان موضع قبره افضل بقاع الارض قال القاضي ابو الوليد الباجي الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد ولا يعلم منه حكمهما مع المدينة وذهب الطحاوي الى ان هذا التفضيل انما هو في صلاة الفرض وذهب مطرف من اصحابنا الى ان ذلك في النافلة ايضا قال والجمعة خير من جمعة ورمضان خير من رمضان وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثا نحوه. آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کا جو حصہ ہے، یعنی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، میرا منبر میرے حوض پر ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرا منبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے. اچھا، اب بیت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری، اس میں دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ بیت سے مراد وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے اس کے درمیان کا حصہ اور منبر اقدس کے درمیان کا حصہ یہ. جبکہ ایک روایت کے اندر بیتی کی جگہ قبری کے الفاظ ہیں، بیتی کی جگہ قبری کے الفاظ ہیں کہ میری قبر اور منبر اقدس کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور آپ کے گھر میں ہی ہے، آپ کے گھر کے اندر ہی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں حدیثوں کا معنی ایک ہی بن گیا کہ گھر کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کہیں، یا قبر انور کے درمیان اور منبر اقدس کے درمیان کہیں، معنی دونوں کا ایک ہی طرح بنے گا. فرماتے ہیں وقال علیہ السلام ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومثله عن ابی ہریرہ او ابی سعید وزاد و منبری علی حوضی وفی حدیث آخر منبری علی ترعۃ من ترع الجنہ قال الطبری فیہ معنیان احدہما ان المراد بالبیت بیت سکناہ علی الظاہری مع انہ روی ما یبینہ بین حجرتی و منبری والثانی ان البیت ھذا القبر وهو قول زید بن اسلم فی ھذا الحدیث کما روی بین قبری و منبری قال الطبری واذا کان قبره فی بیته اتفقت معانی الروایات ولم یکن بینها خلاف لان قبره فی حجرته وهو بیته. یہ ارشاد فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض پر ہے، میرا منبر میرے حوض پر ہے. اس کے علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ یہ منبر اقدس حوض پر ہے، اس کا کیا مطلب. ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ ممکن ہے کہ جس منبر اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے بعین ہی اس کو اٹھا کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر رکھا جائے گا. ایک اس کا معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر میرے لیے ممبر ہے اسی طرح حوض کوثر کے پاس بھی میرا ممبر ہوگا. تیسرا معنی علماء نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، امام محدث فقی ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ممبر اقدس کا ارادہ کرے اس کے پاس آ کر اعمال صالحہ کرے، نیک اعمال کرے، مثلا نماز ادا کر رہا ہے، وہاں آ کر دعا کر رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہا ہے، تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ منبری علی حوضی، اس کا معنی یہ بنے گا کہ جو یہ نیک اعمال اس منبر اقدس پر آ کے کرے گا تو اس منبر کی برکت کی وجہ سے وہ حوض کوثر سے پانی پینے کا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض سے سیراب ہونے کا مستحق بن جائے گا. ممبری علی حوضی مطلب یہ ہوا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی جو میرے ممبر کے پاس آ کے نیک اعمال کرے گا قیامت کے دن وہ میرے حوض کوثر پر حاضر ہوگا. فرماتے ہیں وقوله ممبری علی حوضی قیل يحتمل انه منبره بعينه الذي كان في الدنيا وهو اظهر والثاني ان يكون له هناك منبر والثالث ان قصدر منبره والحضور عنده لملازمه الاعمال الصالحه يورد الحوض ويوجب الشرب منه قاله الباجي. اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، منبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس کے بھی علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس مقام پر دعا کرنا، اس مقام پر اعمال صالحہ کرنا بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے کہ جو یہاں آ کے نماز ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، یعنی قبولیت کی اس کی زیادہ امید ہوگی. اور ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعین ہی یہ حصہ قیامت کے دن جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا، ریاض الجنہ اس کا حصہ یہ جنت کے اندر منتقل کر دیا جائے گا. یہ داوودی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح حجر اسود، مقام ابراہیم اور دیگر بعض پتھر جو ہے وہ جنت سے اترے ہیں, تو اسی طرح اتنا حصہ بھی حقیقتاً جنت سے یہاں پر اتارا گیا ہے. فرماتے ہیں وہ قوله روضۃ من ریاض الجنہ یحتمل معنیین احدہما انہ موجب لذلک وان الدعاء والصلاۃ فیہ یستحق ذلک من الثواب کما قیل الجنۃ تحت ظلال السیوف والثانی ان تلک البقعۃ قد ینقلہ اللہ فتکون فی الجنۃ بعینہا قالہ الداودی. آگے مدینہ منورہ کی کچھ فضیلتیں بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وروا ابن عمر وجماعت من الصحابہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المدینہ لا یصبر علی لأوائها وشدتها احد الا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ. یعنی ابن عمر اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینے کی آزمائشوں پر, تکالیف پر اور اس کی سختیوں پر صبر کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کا گواہ, یعنی اس کے ایمان کا گواہ, یا میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. مدینے میں آنے والی شدتیں, مشکلات پر جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے یا اس کی شفاعت فرمائیں گے. اور اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلا جائے, تفسیری حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے آنے والے زمانے کی خبر دی کہ فلاں فلاں علاقے فتح ہوں گے اور لوگ وہاں پر اپنے گھر والوں کو لے کے چلے جائیں گے, تو ارشاد فرمایا کہ والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون, مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر یہ جانتے تو مدینہ چھوڑ کر نہ جاتے. وقال فی من تحمل عن المدینۃ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون وقال انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثھا وتنسع طیبھا. یعنی مدینہ منورہ یہ بھٹی کی طرح ہے کہ اس میں لوہا ڈالا جائے اور کوئی اور چیز ڈالی جائے تو اس کا جو گند ہوتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے اور جو ستھرا ہوتا ہے اس کو صاف کر کے نکال دیتا ہے. تو اسی طرح مدینہ منورہ میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر ایسی گندگیاں پائی جاتی ہیں, لیکن قرب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سب کو مدینہ منورہ سے دور کر دے گا. دجال جب آئے گا تو تین زلزلے آئیں گے, سارے کے سارے منافقین اس میں سے باہر نکل جائیں گے. تو مدینہ منورہ کبھی بھی ایسے گند کو اپنے اندر ہمیشہ باقی نہیں رکھے گا. مزید فرماتے ہیں وقال لا يخرج احد من المدینہ رغبتا عنها الا ابدلها الله خيرا منه. یعنی کوئی بھی مدینہ منورہ سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے نہیں نکلے گا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر شخص کو وہاں پر لے آئے گا. وروی عنه علیہ السلام من مات فی احد الحرمین حاجا او معتمرا بعثه الله يوم القيامة ولا حساب عليه ولا عذاب وفي طريق آخر بعث من الآمنين يوم القيامة. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دونوں حرموں میں سے, یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں سے کسی میں انتقال کرے, وہ حج کرنے آیا ہو یا عمرہ کرنے کے لیے آیا ہو, وہ اس میں انتقال کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نہ اس پر کوئی حساب ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها. کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ انتقال کرے, اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینہ منورہ میں انتقال کرے تو اسے چاہیے مدینہ میں ہی مرے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, یعنی آخر عمر کے اندر وہیں وقت گزارے, جب اس کو لگے کہ اب زندگی باقی نہیں رہی تو پھر وہیں پہ عمر گزارے اور باہر نہ نکلے تاکہ مدینہ منورہ میں ہی اس کو موت آئے. مزید فرماتے ہیں وقال تعالی ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا وقال بعض المفسرين امنا من النار وقال كان يامن من الطلب من احدث حدثا خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية وهذا مثل قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا على قول بعضهم. مکہ مکرمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے امن والا بنایا ہے. اب اس کے امن والے میں اختلاف ہے کہ کس معنی کے اندر ہے. بعض نے کہا کہ یہ آگ سے امن کے اندر ہے کہ جو اس کے اندر آ گیا وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا, آگ سے وہ محفوظ ہو گیا. اس پر بڑی خوبصورت حکایت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعدون خولانی ان کے پاس کچھ لوگ مقام منستیر میں آئے, منستیر کا مقام تھا, ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ جو کتامہ قبیلہ ہے, کتامہ قبیلہ انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے اور اب حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ساری رات آگ لگائے جا رہے ہیں, اس پر آگ انڈیلے جا رہے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ کہ اس بندے کے اوپر آگ اثر ہی نہیں کر رہی, اس کا جسم ویسے کے ویسے سفید کا سفید ہوا جا رہا ہے. تو انہوں نے سعدون خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شاید اس نے تین حج کیے ہوں گے, شاید اس نے, تو لوگوں نے کہا واقعی ایسا ہے, اس نے تین حج کیے ہیں. جس کو قتل کر دیا گیا اس پہ آگ ڈالی جا رہی ہے, آگ اس کے پر اثر نہیں کر رہی, تو واقعی اس نے تین حج کیے ہیں. تو سعدون خولانی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اپنا ایک حج ادا کرتا ہے تو اس کا فرض ادا ہو جاتا ہے, اور جو دوسری مرتبہ حج ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے معاملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ اس نے قرض حسنہ اپنے رب کو دیا, اور تیسرا حج جو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بال و کھال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے. تو اس بندے کے ساتھ یہ ہوا کہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ دنیا کی آگ بھی اس کے پر حرام ہو. فرماتے ہیں وحکیہ ان قوما اتو سعدون الخولانیہ بالمنستیر فاعلموه ان قتامه قتلوا رجلا واضرموا عليه النار طول الليل فلم تعمل فيه شيئا وبقي ابيض البدن فقال لعله حج ثلاث حجج قالوا نعم قال حدثت ان من حج حجه ادى فرضه ومن حج ثانيه داين ربه ومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره على النار ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه قال مرحبا بك من بيتي ما اعظمك واعظم حرمتك. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے بیت اللہ تجھے مرحبا, خوش آمدید, کیا ہی تیری عظمت ہے اور کیا ہی تیری حرمت ہے. وفی الحدیث عنہ علیہ السلام ما من احد يدعو الله تعالى عند الركن الاسود الا استجاب الله له وكذلك عند الميزاب. حدیث شریف میں ہے, ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ تبارک و تعالی سے حجر اسود کے پاس دعا نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح جو میزاب رحمت کے پاس دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ, وعنہ علیہ السلام من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وحشر يوم القيامه من الامنين. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں ادا کی اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ امن والوں میں اٹھایا جائے گا. آخری روایت جو حدیث مسلسل کہلاتی ہے, حدیث مسلسل کہلاتی ہے, یعنی صیغوں کے اعتبار سے یا حالت کے اعتبار سے ایک ہی طرح پوری سند کے اندر بات چلتی ہوئی آ رہی ہو تو ایسی حدیث حدیث مسلسل کہلاتی ہے. وہ کیا ہے کہ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ ابو علی رحمہ اللہ تعالی ان سے عرض کی کہ آپ کو ابو العباس العذری نے حدیث بیان کی. اب سند پہلے دیکھیں پھر اس کے بعد گفتگو دیکھیں. فرماتے ہیں قال الفقی القاضی ابو الفضل, اس سے خود قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی مراد ہیں, کہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرات علی القاضی الحافظ ابی علی رحمہ اللہ تعالی قلت له حدثك ابو العباس العذری قال حدثنا ابو اسامۃ محمد بن احمد بن محمد الحروی قال حدثنا الحسن بن رشیق سمعت ابا الحسن محمد بن الحسن بن راشد سمعت ابا بکر محمد بن ادریس سمعت الحمیدی قال سمعت سفیان بن عیینۃ قال سمعت عمر بن دینار قال سمعت ابن عباس یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ما دعا احد بشیء فی هذا الملتزم الا استجیب له. قاضی اعظم مالکی روایت کرتے ہیں کن سے؟ حافظ ابو علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. وہ روایت کرتے ہیں ابو العباس العذری سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو اسامہ محمد بن احمد بن محمد الحروی نے. وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسن بن رشیق نے. وہ کہتے ہیں ابو الحسن محمد بن حسن بن راشد کو میں نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر محمد بن ادریس کو سنا. وہ کہتے ہیں میں نے حمیدی کو سنا. حمیدی کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ کو سنا. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن دینار کو سنا. عمر بن دینار کہتے ہیں میں نے ابن عباس کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی اس ملتزم کے پاس کسی چیز کی دعا کرے گا اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے گا. ملتزم یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے دروازے کے درمیان کی جگہ. ابن عباس فرماتے ہیں قال ابن عباس وانا فما دعوت اللہ بشیئن فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا استجیب له. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنی ہے تو میں نے ملتزم کے پاس جو دعا کی ہے وہ میری دعا قبول ہوئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں عمر بن دینار. عمر بن دینار کیا کہتے ہیں؟ وقال عمر بن دینار وانا فما دعوت اللہ تعالی بشیء فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس الا استجیب لی. عمر بن دینار کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث سنی تو ملتزم کے پاس میں نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے میری اس دعا کو قبول فرمایا. عمر بن دینار سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ. وہ فرماتے ہیں وقال سفیان وانا فما دعوت اللہ بشیء فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمر بن دینار الا استجیب لی. کہ میں نے جب سے حضرت عمر بن دینار سے یہ حدیث سنی ہے تو ملتزم کے پاس جو دعا مانگی میری دعا قبول کی گئی. سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر الحمیدی القرشی. یہ فرماتے ہیں قال الحمیدی وانا فما دعوت اللہ بشیء فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفیان الا استجیب لی. کہ جب سے میں نے حضرت سفیان بن عیینہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ان سے یہ حدیث سنی تو ملتزم کے پاس جو دعا مانگی میری وہ دعا قبول ہوئی. ان سے حدیث سنی محمد بن ادریس نے. محمد بن ادریس کیا کہتے ہیں؟ وقال محمد بن ادریس وانا فما دعوت اللہ بشیء فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحمیدی الا استجیب لی. محمد بن ادریس کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حمیدی سے یہ حدیث پاک سنی ہے ملتزم کے پاس جو دعا کی میری دعا قبول کی گئی. ان سے ابو الحسن محمد بن حسن نے حدیث سنی تھی. وہ کہتے ہیں وقال ابو الحسن محمد بن الحسن وانا فما دعوت اللہ بشیء فی هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن ادریس الا استجیب لی. کہ جب سے میں نے محمد بن ادریس سے یہ حدیث سنی ہے ملتزم کے پاس جو دعا کی میری دعا قبول کی گئی. وقال ابو اسامه وما اذكر الحسن بن رشيق قال فيه شيئا, یعنی اب یہ جو محمد بن حسن ہیں ان سے حدیث روایت کرنے والے ہیں حسن بن رشیق, اور حسن بن رشیق سے روایت کرتے ہیں ابو اسامہ. ابھی اوپر سے تو سارا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا, ابو اسامہ کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ حسن بن رشیق نے کیا فرمایا اس پر. البتہ اپنا بتاتے ہیں ابو اسامہ کہ وَأَنَا فَمَا دَعُوتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنَ الْحَسَنِ بْنِ رَشِيقٍ إِلَّا اُسْتُجِيبَ لِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُسْتَجَابَ لِي مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ. یعنی ابو اسامہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حسن بن رشیق سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے تو جو کچھ بھی اس ملتزم کے پاس میں نے دنیا کے معاملے میں سوال کیا وہ میرا سوال پورا کیا گیا, دعا پوری ہوئی, اور آخرت کے بارے میں جو دعا کی ہے مجھے امید ہے کہ وہ دعا بھی میری قبول ہوگی. ان سے روایت کرتے ہیں عزری, ابو العباس العزری, وہ فرماتے ہیں قال العزری وَأَنَا فَمَا دَعَوْتُ اللَّهَ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْمُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِي أُسَامَةَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لِي, کہ میں نے جب سے یہ حدیث مبارکہ ابو اسامہ سے سنی تو ملتزم کے پاس جو دعا کی وہ میری دعا قبول ہوئی. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد امام ابو علی یہ فرماتے ہیں قال ابو علی وَأَنَا فَقَدْ دَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ وستجیب لی بعدها, کہ ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری چیزوں کی دعا ملتزم کے پاس کی اور اس میں سے بعض تو میری قبول کر لی گئی, وارجو من سعتی فضلہ ان یستجیب لی بقیتها, کہ اللہ کی رحمت سے اس کے فضل کی وسعت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بقیہ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا, یعنی ان کا اثر بھی دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا. تو یہ تمام کے تمام حضرات بالکل اعتقاد کے ساتھ ملتزم کے پاس دعا مانگتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اب اس پر بہت تفصیل کے ساتھ سندی اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے, اس کے مختلف علماء کے اس کے بارے میں اقوال موجود ہیں. تو بہرحال ملتزم کے پاس دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام اہل سنت نے نقل فرمائی کہ جب بھی میں جبریل امین کو دیکھتا ہوں تو وہ ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر یوں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی, لپٹے ہیں ملتزم سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے واجد و ماجد جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں مجھ سے ان نعمتوں کو زائل نہ فرما, زوال نعمت سے مجھے محفوظ فرما. قال القاضی ابو الفضل قد ذکرنا نبذ من هذه النکت في هذا الفصل وان لم تكن من الباب لتعلقها بالفصل الذي قبله حرصا على تمام الفائده والله الموافق للصواب برحمته. یعنی یہ بات میں نے پیچھے ذکر کر دی کہ یہ باتیں اگرچہ کہ پچھلے سبق سے تعلق رکھتی تھیں, علیحدہ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم مزید فوائد کے حصول کے لیے فائدے کی تمامیت کے لیے اس کو الگ سے ہم نے ذکر کر دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں مزید برکتیں حاصل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے کا ادب و احترام نصیب فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی با ادب بازوگ ہمیں حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل